والماء الجاري اذا وقعت فيه نجاسه جاز الوضوء به اذا لم ير لها اثر لانها لا تستقر مع جريان الماء والاثر هو الطعم او الرائحه او اللون. گزشتہ سبق میں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا، اس سے وضو وغیرہ طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. تو گزشتہ سبق میں ماء قلیل کی تفصیل آ گئی تھی کہ عند الاحناف ماء قلیل جو ہے اس کے اندر نجاست گرے، چاہے نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ نجس ہو جائے گا، بھائی نجس ہو جائے گا. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے اس وقت تک پانی نجس نہیں ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب ماء قلتین کی مقدار ہو تو یہ ماء کثیر ہے، اس کے اندر نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوگا بھائی. اور احناف کے نزدیک ماء کثیر کے بارے میں بتلایا تھا کہ ماء کثیر جو ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ مبتلا بہی کے سپرد ہے بھائی، یعنی یہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے، جس کا پانی کے استعمال سے واسطہ پڑا ہے، اگر اس کی رائے میں وہ پانی جو اس کے سامنے ہے وہ کثیر ہے، ایک طرف نجاست گری تو اس کے خیال میں دوسری طرف اس نجاست کا اثر نہیں پہنچتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ اس کے نزدیک ماء کثیر ہے. اور اگر اس کے خیال میں ایک طرف جو نجاست پڑی ہے اس کا اثر دوسری طرف پہنچا ہوگا تو معلوم ہوا یہ اس کے نزدیک ماء قلیل ہے، ماء قلیل ہے. تو اگر اس کا یہ خیال ہے کہ دوسری طرف نجاست کا اثر نہیں پہنچا ہے تو اس کے لیے دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر اس کا خیال ہے کہ دوسری طرف نجاست کا اثر پہنچ گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے دوسری طرف سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں. اور البتہ میں نے بتایا یہ امام صاحب کا مذہب ہے اور اسی مذہب کی طرف امام محمد رحمہ اللہ کا رجوع بھی ثابت ہے، لیکن متاخرین احناف جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں اس قول پر کہ ماء کثیر وہ ہے جو دہ در دہ ہو، یعنی عشرن فی عشرن ہو، دس ضربے دس بھائی، چوڑائی بھی دس گز اور لمبائی بھی دس گز ہو گئی، دس گز. اور گز سے مراد شرعی گز ہے جو ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے. اور پھر اس میں نے بتلایا تھا کہ دس ضربے دس کا معنی یہ ہے کہ وہ پانی سو مربع گز ہو، سو مربع گز. تو اگر اس کی لمبائی چوڑائی مختلف ہے لیکن وہ سو مربع گز ہے تو اس صورت میں وہ ماء کثیر ہے، ورنہ ماء قلیل ہے. تو اس سے لوگوں کو یہ آسانی ہو گئی کہ پانی سامنے موجود ہو تو اب اس میں زیادہ پریشان ہونے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو کیا شمار کریں، بلکہ دیکھ لیں آسانی سے کہ یہ دہ در دہ ہے تو ماء کثیر ہے، ایک طرف نجاست گری ہے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر دہ در دہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دوسری طرف سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ احناف کے ہاں اس مسئلے میں زیادہ شدت ہے بھائی، پانی کی تو ہر جگہ بے انتہا ضرورت انسان کو پیش آتی ہے، آپ کے ہاں تو پانی کثیر آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن وہ علاقے والے جہاں پر پانی میلوں سے لوگ لے کر آتے ہیں ان کے لیے اس قول میں بڑی تنگی اور بڑی سختی ہے کہ کئی میل سے پانی لے کر آئے اور اس میں ایک قطرہ خون کا گر گیا اور سارے پانی کو کیا قرار دے دیا جائے، نجس قرار دے دیا جائے کہ اب اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے، تو کتنی تکلیف مشکل میں وہ شخص پڑ جائے گا بھائی، پھر دوبارہ جانا پڑے گا اور پانی لانا پڑے گا بھائی. تو امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں بڑی وسعت ہے، بڑی آسانی ہے، اور میں نے بتایا ان کا مذہب ظاہر حدیث کے بھی زیادہ قریب ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شيء به، چنانچہ افریقہ وغیرہ کے ممالک جہاں پانی کی شدید قلت ہے وہاں امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہی آپ کو ہر طرف پھیلا ہوا دکھائی دے گا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو ان کے لیے اور کوئی صورت نہیں کہ وہاں تو پانی بہت کم ملتا ہے، بہت کم۔ بھائی آج اب مائے کثیر کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں۔ بھائی مائے کثیر میں نے بتلا دیا آپ کو کہ اس کے اندر اگر نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوتا، الا یہ کہ چلوں میں پانی اٹھائیں تو اس میں نجاست کا اثر دکھائی دے، یعنی رنگ بو یا ذائقے میں تبدیلی کا پتہ چل رہا ہو تو پھر اس صورت میں یہ نجس ہوگا، ورنہ نجس نہیں ہوگا۔ لہذا ایک تالاب ہے دہ در دہ بھائی عشرن فی عشرن، اس میں ایک طرف نجاست گری ہے، اگر وہ نجاست دکھائی دینے والی ہے، اس کا ظاہری جسم ہے یعنی مرئی ہے، دکھائی دینے والی ہے، تو پھر اس جس جانب نجاست گری ہے اس طرف تو وضو کرنا جائز نہیں، دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر نجاست ایسی ہے کہ وہ پانی میں گری اور پانی کے ساتھ مل گئی، جیسے کچھ پیشاب گر گیا یا کچھ خون گر گیا اس میں یا کچھ تھوڑی سی شراب اس میں گر گئی، اب یہ چیزیں تو پانی کے ساتھ مل جائیں گی بھائی، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اس صورت کے اندر پھر چاروں طرف سے کیا ہے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ مائے کثیر ہے اور مائے کثیر جو ہے وہ نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس میں نجاست کا اثر دکھائی دینے لگے۔ بھائی تو یہ تفصیل تھی مائے کثیر میں، اب وہی بیان کرنے لگے ہیں صاحب ہدایہ بھی، تو فرماتے ہیں والماء الجاری اذا وقعت فیہ نجاست، اور جاری پانی بہتا پانی اذا وقعت فیہ نجاست جب اس میں نجاست گر پڑے جاز الوضوء به، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے اذا لم یرا لہا اثر، جب اس کا اثر دکھائی نہ دے، مائے جاری کے اندر نجاست گر پڑی تو اس پانی سے وضو کرنا طہارت حاصل کرنا جائز ہے جب تک اس کا اثر دکھائی نہ دے۔ لہذا فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی دریا کے نچلی جانب وضو کر رہا ہے، ایک شخص دریا کے اوپر والی جانب پانی کے اندر شراب کا ایک مٹکا ڈال دیتا ہے بھائی، تو نیچے والے کے لیے وضو کرنا جائز ہوگا بھائی، کیونکہ یہ کیا ہے مائے جاری ہے اور اس میں نجاست گرے تو وہ ماں نجس نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس میں اثر دکھائی دینے لگے، نیچے جو وضو کر رہا ہے اس کو باقاعدہ اس پانی کے اندر شراب کا اثر دکھائی دیتا ہے رنگ بو یا ذائقہ، پھر اس کے لیے بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں جب مائے جاری کے اندر نجاست گر پڑے جاز الوضوء بھی تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اذا لم یرا لہا اثر جب اس کا اثر دکھائی نہ دے، لانہا لا تستقر مع جریان الماء، اس لیے کیونکہ وہ نجاست جو ہے لا تستقر وہ ٹھہرے گی نہیں، مع جریان الماء پانی کے بہاؤ کے ساتھ، پانی بہنے کے ساتھ وہ ٹھہرے گی نہیں نجاست بھائی، مائے جاری میں نجاست گری بھی ہے تو پانی تو بہتا جا رہا ہے وہ اس نجاست کو بہا کر ساتھ لے جائے گا۔ والاثر انہوں نے متن میں کہا جب اس کا اثر دکھائی نہ دے، کیا معنی اثر نہ دکھائی دے، وہ بتلا رہے ہیں اثر کسے کہتے ہیں، وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں والاثر هو الطعم او الرائحة او اللون، اور اثر جو ہے وہ ذائقہ ہے یا بو ہے، او اللون یا رنگ ہے۔ والجاری اچھا مائے جاری کہیں گے کسے بھائی، وہ بتلا رہے ہیں آپ کو، یاد رکھیے کئی تعریفیں کی گئی مائے جاری کی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والجاری ما لا یتکرر استعماله، مائے جاری وہ ہے جو مقرر کے مقرر نہ ہوتا ہو استعماله، اس کا استعمال جس کا استعمال مقرر نہیں ہوتا وہ مائے جاری ہے۔ مائے جاری مثلا آپ کے سامنے پانی ہے بہ رہا ہے، آپ اس میں سے چلو بھرتے ہیں اور چہرہ دھوتے ہیں، اور وہ چہرہ جس پانی سے دھویا وہ پھر واپس اسی پانی میں گرا اور پھر آپ دوبارہ چلو بھرتے ہیں تو اب وہ پانی یہ نہیں ہوتا، وہ بہتر کہاں چلا گیا؟ آگے۔ تو اب جب آپ نے دوبارہ چلو بھرا تو وہ نیا پانی ہے۔ تو یہ ہے مائع جاری، کیونکہ ماں کا استعمال مقرر نہیں ہوا، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ جو اٹھا رہے ہیں وہ پانی آگے بہ کر جا چکا ہے، تو اس کو کہیں گے مائع جاری۔ اور اگر وہ پانی بہ کر آگے نہیں گیا پھر وہ مائع جاری نہیں ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو مائع جاری میں استعمال مقرر نہیں ہوتا، اسی میں استعمال شدہ پانی گرتا بھی ہے تو دوبارہ چلو بھرتے ہیں تو وہ پہلے استعمال شدہ پانی بہ کر آگے جا چکا ہے، معلوم ہوا یہ مائع جاری ہے، اور اگر نہیں بہ کر آگے جاتا تو معلوم ہوا یہ مائع جاری نہیں ہے۔ بھائی تو کہتے ہیں والجاری ما لا یتکرر استعماله، اور مائع جاری وہ پانی ہے کہ مقرر نہیں ہوتا اس کا استعمال۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، بعضوں نے اور تعریف کی بھائی، کہتے ہیں ما یذهب بتبنتن، تبنتن یہ تنکا بھائی، تنکا تبنن اصل میں کہتے ہیں تبنن جو جانوروں کو خشک چارہ دیا جاتا ہے، بھوس وغیرہ جو ان کو کھلایا جاتا ہے اس کو تبنن کہتے ہیں بھائی، تبنن۔ تو یہاں تبنتن آیا، تا وحدت کی بھی آ گئی، تو یعنی تنکا وغیرہ، خشک تنکا۔ تو کہتے ہیں وقیل ما یذهب بتبنتن، ما جاری وہ ہے جو بہا کر لے جائے تنکے کو، جس میں تنکا یا پتا وغیرہ ڈالا اور پانی اس کو بہا کر آگے لے جاتا ہے، تو اس ماں کو کیا کہیں گے؟ مائے جاری کہیں گے بھائی۔ والغدیر العظیم الذی لا یتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر، غدیر کہتے ہیں تالاب کو بھائی، بارش وغیرہ یا سیلاب کا پانی کہیں اکٹھا ہو گیا تو یہ جو کچا تالاب بن گیا، جوہڑ بن گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر کہتے ہیں، جس میں پانی جمع ہے۔ کہتے ہیں والغدیر العظیم، اور وہ بڑا تالاب، الذی لا یتحرک احد طرفیہ، کہ حرکت نہیں کرتی اس کی، احد طرفیہ، دو جانبوں میں سے ایک جانب، بتحریک الطرف الاخر، دوسری جانب کو حرکت دینے سے۔ یہ جو بڑا تالاب ہے کہ جس میں ایک جانب کا حرکت کرنا وہ دوسری جانب کو حرکت نہیں دیتا بھائی، جب اس میں نجاست گر پڑے ایک جانب میں، اذا بقات نجاست فی احد جانبیہ، جب اس میں نجاست گر پڑے اس کی دو جانبوں میں سے کسی ایک میں، تو جاز الوضوء من الجانب الاخر، تو جائز ہے وضو کرنا دوسری جانب سے۔ لأن ظاہرا، اس لیے کیونکہ ظاہر یہ ہے، ان نجاست لا تصل الیہ، کہ نجاست وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی، ظاہر یہی ہے۔ جب بڑا تالاب ہے بھائی، ایک جانب کے پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانب کا پانی حرکت نہیں کرتا، تو جب حرکت کا اثر ایک جانب سے دوسری جانب کو نہیں پہنچ رہا تو ظاہر یہی ہے کہ نجاست کا اثر بھی وہاں نہیں پہنچا ہوگا بھائی، اس لیے کیونکہ حرکت کا اثر وہ نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہوتا ہے بھائی، تو جب حرکت کا اثر نہیں پہنچ رہا وہاں تک تو معلوم ہوا نجاست کا اثر بھی وہاں نہیں پہنچا ہوگا بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی دیکھیے آگے تفصیل صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے، بڑا تالاب اس کو کہیں گے یعنی مائے کثیر، وہی مائے کثیر بھائی جس کو اب متاخرین نے کتنے پانی کو قرار دیا، جو عشرن فی عشرن ہو بھائی، اسی کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اس میں ایک جانب کو، ایک جانب پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانب اس حرکت کا اثر نہ پہنچے، تو یہ ہے بڑا تالاب بھائی، یہ ہے مائے کثیر بھائی، اس میں ایک طرف نجاست گر پڑے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے، یہ اس وقت جب نجاست دکھائی دینے والی ہو، اور اگر دکھائی دینے والی نہیں ہے پھر تو ہر طرف سے وضو کرنا جائز ہے بھائی، جائز ہے۔ تو دیکھیے متن کے اندر والغدیر العظیم الذی لا یتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر، یہ جو الذی لا یتحرک آ رہا ہے اس کے ذریعے غدیر عظیم کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. بڑا تالاب, غدیر عظیم کا کیا معنی؟ بڑا تالاب. کس کو کہیں گے؟ کہتے ہیں الذی لا یتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر, کہ جس میں حرکت نہ کرتی ہو دو جانبوں میں سے ایک جانب, بتحریک الطرف الاخر دوسری جانب کو حرکت دینے سے. دوسری جانب کو آپ نے حرکت دی پانی کو, تو اس جانب کا پانی حرکت نہیں کرتا تو یہ کیا ہے؟ غدیر عظیم ہے بھائی. اور اس کے اندر جب نجاست گر پڑے کسی ایک جانب میں, جاز الوضوء من الجانب الاخر, تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے. یہاں ایک قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی, یاد رکھنا یہ حرکت سے مراد لہروں کی حرکت نہیں ہے. آپ پانی میں کنکر وغیرہ پھینکتے ہیں, چھوٹا سا پتھر پھینکتے ہیں, پانی کی سطح پر لہریں بن کر پھیل جاتی ہیں ہر طرف کو بھائی, یہ لہریں ہیں. لہروں کی حرکت نہیں مراد بھائی, لہریں تو بڑی دور تک چلی جاتی ہیں, بلکہ باقاعدہ پانی کی حرکت ہے. آپ اس کنارے پر بیٹھ کر پانی کو ہلاتے ہیں متوسط درجے کا, تو دوسری جانب کا پانی وہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت کرنے لگے, تو یہ ہے کہ اس حرکت کا اثر وہاں تک پہنچ گیا. اور اگر اس جانب متوسط درجے کی حرکت آپ نے پانی کو دی, بے شک لہریں پھیل رہی ہیں لیکن دوسری جانب کا پانی جو ہے وہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت نہیں کر رہا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ ماء کثیر ہے, یہ غدیر عظیم ہے بھائی. بات سمجھ میں آگئے؟ لہروں کی حرکت مراد نہیں بلکہ باقاعدہ پانی اوپر نیچے حرکت کرنے لگے بھائی, پانی اوپر نیچے. تو اس میں ایک جانب نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے جائز ہے وضو کرنا. لِأَنَّ ظَاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ, اس لیے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسرے حصے تک, دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہے. اِذْ أَثَرُ التَّحْرِيكِ فِي السِّرَايَةِ فَوْقَ أَثَرِ النَّجَاسَةِ, ترجمے پہ نظر رکھنا بھائی. اِذْ أَثَرُ التَّحْرِيكِ, اس لیے کیونکہ حرکت دینے کا جو اثر ہے, آگے ہے فوق اثر النجاستی, یہ نجاست کے اثر سے اوپر ہے, اسے بڑھ کر ہے. حرکت دینے کا اثر ترجمے پہ نظر ہے عبارت پر بھائی, اس لیے کیونکہ تحریک کا, حرکت دینے کا جو اثر ہے فوق اثر النجاستی, یہ نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے. بیچ میں درمیان میں آیا فسرایتی, پھیل جانے میں, کس اعتبار سے بڑھ کر ہے بھئی؟ حرکت دینے کا اثر نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے. کس چیز میں بڑھ کر ہے؟ پھر سرایتی, پھیل جانے میں. پھیل جانے میں یعنی حرکت دینے کے اندر اثر دور تک جائے گا, پھیل جائے گا, اور نجاست جو پانی میں گری ہے اس کا اتنا اثر نہیں. تو جب حرکت کا اثر دوسری جانب کو نہیں پہنچ رہا, پانی اوپر نیچے نہیں ہل رہا, تو معلوم ہوا کہ نجاست بطریق اولا دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہوگی بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے اِذْ أَثَرُ التَّحْرِيكِ فِي السِّرَايَةِ فَوْقَ أَثَرِ النَّجَاسَةِ, اس لیے کیونکہ حرکت دینے کا جو اثر ہے وہ پھیل جانے میں نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے. ثُمَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, جی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کون سی حرکت کا اعتبار کیا جائے. آپ نے کہا ایک جانب کو حرکت دیں تو دوسری جانب کا پانی حرکت نہ کرے, کون سی حرکت مراد ہے؟ ایک حرکت ہے غسل کی وجہ سے, ایک آدمی اس کنارے کے اندر غسل کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس طرف کا پانی حرکت کر رہا ہے, تو اس کا اثر دیکھیں کہ وہاں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچ, اور غسل کی صورت میں یقیناً حرکت زیادہ حرکت دینا ہوگا بھائی, اس میں پانی حرکت دینا کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. اور ایک ہے حرکت دینا کہ وضو کرے انسان متوسط طریقے سے, تو اس صورت میں پانی کے اس جانب کو حرکت دی اور وضو کیا تو دوسری جانب دیکھا جائے کہ اس کا اثر پہنچتا ہے یا نہیں, یہ متوسط درجے کی حرکت دی ایک طرف کو. اور ایک ہے ہاتھ وغیرہ کے ساتھ, مطلب ہاتھ وغیرہ صرف دھوتا ہے اس کے اندر بھائی متوسط طریقے سے, اس تو کس حرکت کو دیکھا جائے گا؟ تین قسم کی حرکتیں ہو گئیں. اس کنارے پر آپ نے کیا بات کی تھی کہ اس کنارے پر پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانب کے پانی کو اس کا اثر نہ پہنچے اس طرف پانی نہ ہلے، تو کون سی حرکت دینا مراد ہے اس کنارے کو؟ غسل والی حرکت ہے ایک، وضو کے ساتھ حرکت دینا ہے، اور ایک ہاتھ دھونے کے ساتھ حرکت دینا ہے۔ تین قسم کی حرکتیں آ گئیں، تو کون سی تحریک معتبر ہے ان میں سے؟ تو آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحریک بالغسل مراد ہے، کیونکہ غسل جب کریں گے تو اس میں تحریک زیادہ ہوگی، تحریک زیادہ ہوگی، تو یہ اثر جلدی وہاں پہنچنے کا پہنچے گا بھائی۔ وضو کریں گے تو متوسط درجے کی تحریک ہوگی، اس کا اثر وہاں دور تک نہیں جائے گا، اور ہاتھ دھوئیں گے وہ تو بالکل تھوڑی سی تحریک ہے، اس کا تو اور اثر کل تھوڑے فاصلے تک ہی جائے گا، دور تک نہیں جائے گا۔ تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحریک بالغسل مراد ہے، کیونکہ یہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، تو اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ غسل کی حرکت میں اس طرف تحریک زیادہ، جب اس طرف تحریک زیادہ ایک کنارے پر آپ نے اس میں زیادہ حرکت دی جاتی ہے پانی کو غسل کرے گا انسان، تو اس میں تحریک زیادہ ہوئی، اس کا اثر دور تک پہنچے گا، دور تک پہنچے گا، وضو کی صورت میں اتنی دور تک نہیں پہنچے گا۔ تو غسل کی تحریک کا اعتبار کرنے میں احتیاط زیادہ ہے۔ احتیاط کس طرح زیادہ ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے بات کی نہیں بھائی؟ بھائی صرف ہاتھ وغیرہ دھوئیں گے پھر تو صرف قریب تک اثر جائے گا، تو تھوڑے پانی کو انسان کیا قرار دے دے گا؟ پاک قرار دے دے گا کہ حرکت کا اثر نہیں جا رہا۔ وضو کا اثر اس سے ذرا دور تک جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس سے پانی زیادہ ہوا تو وضو کا اثر وہاں تک پہنچے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا، تو پانی کو پاک قرار دے دیا جائے۔ اور غسل کے اندر تو اثر بڑی دور تک جاتا ہے، بڑی تو اس میں تھوڑی مقدار والے پانی میں تو دوسرے کنارے پہ ضرور حرکت ہوگی، ذرا زیادہ ہوگا تو پھر حرکت نہیں ہوگی، تو لہذا اس کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ اس پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، پانی کی طہارت کا مسئلہ ہے، آپ نے اسی سے وضو کرنا ہے، آپ نے اسی سے غسل کرنا ہے، تو جب غسل والی تحریک کا اعتبار کریں گے تو معلوم ہوا پانی زیادہ ہے تو اس کا اثر نہیں پہنچ رہا، اور اب پوری احتیاط آ گئی، معلوم ہوا بالکل یہاں تک اس نجاست کا اثر یقیناً نہیں پہنچا ہوگا۔ جب غسل جیسی تحریک کا اثر نہیں پہنچ رہا تو نجاست کا اثر بطریق اولا نہیں پہنچا ہوگا، اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو شیخین رحمہ اللہ تحریک بالغسل کا اعتبار کرتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ تحریک بالتوضی یا تحریک بالوضو کا اعتبار کرتے ہیں، تحریک بالوضو کا بھائی، تو کہتے ہیں ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ یعتبر التحریک بالاغتسال، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ معتبر جو ہے وہ تحریک بالاغتسال ہے، غسل کے ساتھ جو حرکت دینا ہے اس کو وہ معتبر ہے۔ وہو قول ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی۔ وعنہ بالتحریک بالیدی، اور وعنہ کی ہا ضمیر ابو حنیفہ کو راجے، اور انہی سے ایک روایت یہ ہے امام صاحب سے کہ معتبر کیا ہے، بالتحریک بال، تو تحریک بالید جو ہے اس کا اعتبار ہے ہاتھ کے متوسط درجے سے، ہاتھ کے ساتھ متوسط درجے سے حرکت دینا۔ وعن محمد رحمہ اللہ بالتوضی، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریک بالتوضی یا تحریک بالوضو کا اعتبار ہے بھائی۔ ووجہ الاولی، بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک ایک تو اس میں احتیاط زیادہ، کہتے ہیں نیز اس لیے، وجہ آگے ذکر کرنے لگے کہ تحریک بالغسل کا اعتبار کیوں کیا شیخین رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں بھائی جو حوض ہوتے ہیں ان میں غسل کی حاجت زیادہ پیش آتی ہے، وضو کے لیے تو تھوڑا سا پانی ضرورت ہوتی ہے وہ انسان گھر وغیرہ پر ہی کر لیتا ہے، لیکن غسل کرنا ہے اس کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت، تو اس طرح جہاں پانی جوڑ وغیرہ یا تالاب کی صورت میں ہو تو وہیں پر لوگ کیا کر لیتے ہیں عموماً، اسی میں غسل کر لیتے ہیں بھائی، غسل کر لیتے ہیں. اور تو معلوم ہوا تالاب وغیرہ میں غسل کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، جب غسل کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو اسی کی تحریک کا بھی اعتبار کرنا چاہیے بھائی. غسل کی وجہ سے پانی کو حرکت ہوگی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر حرکت پہنچ رہی ہے، معلوم ہو جو اگر نجاست بھی گرے گی تو اس کا اثر بھی پہنچ جائے گا بھائی. کہتے ہیں وجہ الاول، اور پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الحاجت الیہ فی الحیاض، حیاض جمع ہے حوض کی، ان الحاجت الیہ فی الحیاض اشد منہا الی التوضی. ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں بھائی، عبارت پر نظر رکھنا بھائی. وجہ اس پہلے قول کی یہ کہ تحریک بالاغتسال معتبر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الحاجت الیہ، الیہ کی ضمیر راجع ہے اغتسال کو، کہ حاجت الی الاغتسال یعنی غسل کی حاجت، غسل کی جو ضرورت ہے، فی الحیاض کس کے اندر، حوضوں میں تالابوں میں، اشد وہ زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ ہے، مینہا ہا ضمیر راجع ہے حاجت کو، اس کو راجع حاجت. اور آگے کیا ہے، الت توضی ای الحاجت الت توضی مین الحاجت، ہا ضمیر کی جگہ ذرا حاجت کا لفظ لائیں پھر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا بھائی، یا بلکہ یوں پہلے سمجھ لیں بھائی، ایک ہے حاجت الی الاغتسال، ایک ہے حاجت الی التوضی. اور حوضوں میں کس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، کیا زیادہ ہوتی ہے؟ حاجت الی الاغتسال وہ حوضوں میں زیادہ ہے، کس کی بنسبت؟ حاجت الی التوضی کے مقابلے میں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہی صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں. آپ یوں کریں ان الحاجت الیہ، اس کی جگہ لے آئیں اغتسال، ان الحاجت الی الاغتسال کی ضرورت غسل کی طرف اشد، یہ زیادہ ہوتی ہے، یہ جو حاجت الی الاغتسال ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے، من الحاجت الی التوضی، کس سے، حاجت الی التوضی سے زیادہ ہوتی ہے، فی الحیاض کس کے اندر، حوضوں میں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی. وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا بِالْمَسَاحَةِ عَشَرًا فِي عَشَرٍ بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ، اور بعض علماء نے، بعض فقہا نے قدروا اندازہ لگایا ہے اس کا بِالْمَسَاحَةِ پیمائش کے ساتھ، کتنی پیمائش، عَشَرًا فِي عَشَرٍ دہ در دہ بھئی، یعنی دس گز ضربے دس گز، بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ، کرباس کہتے ہیں موٹا سوتی کپڑا بھئی، کرباس کسے کہتے ہیں، موٹا سوتی کپڑا، یعنی جو مراد ہے کپڑا بھائی، ذراع الکرباس جو کپڑے کا گز ہے بھائی، کپڑے کا گز ہے، اس کے ساتھ پیمائش کا اندازہ لگایا ہے. اور کتنی پیمائش کا، عشرن فی عشرن ہو، بذراع الکرباس کپڑے کے ذراع کے ساتھ، اور میں نے بتلایا وہ کیا ہے، شرعی گز ہے، کتنا ہے، ڈیڑھ فٹ کا ہے ایک ذراع بھائی. توسعتن للامر علی الناس، یہ وجہ بیان کر رہے ہیں، بعضوں نے اس کا پیمائش کا کپڑے کے گز کے ساتھ کیوں لگایا، توسعتن للامر علی الناس، لوگوں پر معاملے کو وسیع کرنے کے لیے، لوگوں پر معاملے کو وسیع کرنے کے لیے، یعنی لوگوں پر معاملے کو آسان بنانے کے لیے، ورنہ کسی شخص کا پانی سے واسطہ پیش آئے گا، وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ میں اب اس کو مائے قلیل کہوں یا مائے کثیر کہوں، تو فقہا نے بتلایا کہ آسانی سے بس دیکھ لو، دہ در دہ ہے تو کثیر ہے، دہ در دہ نہیں تو قلیل ہے بھائی، تو اس میں لوگوں پر آسانی آ گئی. اور نیز مساحت اور ذراع کرباس، ایک تو انہوں نے پیمائش کا اعتبار کیا، اس کی وجہ اس میں بھی لوگوں کے لیے آسانی آ گئی، کہ کس چیز کو دیکھیں، دہ در دہ کو دیکھیں، عشرن فی عشرن کو دیکھیں، بس پیمائش، اس پیمائش کو ذہن میں رکھیں اور پانی کو دیکھ لیا کریں. اور نیز ذرا بھی، ذرا کرباس جو ہے اس کا اعتبار کیا جو ڈیڑھ فٹ کا ہے، اور ایک اور ذرا بھی رائج تھا جو اس ڈیڑھ فٹ سے تھوڑا سا چند انچ زیادہ تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اس کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کا اعتبار کریں وہ گز تو تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ گز کتنا تھا 1.5 فٹ کا, تو یہ تو 15 فٹ کا تالاب ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ مائکا سیر کہیں گے. اگر اس گز کا اعتبار کریں 10 فی 10 تو وہ یقیناً 15 ضرب 15 سے کچھ بڑا ہونا چاہیے. تو آسانی کس کے اندر؟ یہ تھوڑے ہی کو کثیر کہہ دیا جائے اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے, کیونکہ نجاست ایک طرف گرے گی لیکن پھر بھی ہم کہیں گے ماں نجس نہیں کیونکہ ماں اے کثیر. اور اگر اس گز کا اعتبار کریں تو فرض کریں مثلا یہ 15 ضرب 15 ہے, فرض کریں وہ 17 یا 18 گز کا بنتا ہے, 18 ضرب 18 فٹ بھائی, 18 فٹ ضربے, تو یہاں اس میں ہم نے 15 فٹ ضرب 15 فٹ کا اعتبار کیا. اس گز کا اعتبار کریں وہ تھوڑا سا تو بڑا ہے, تو وہ کتنا بن جائے گا؟ فرض کرو 18 ضرب 18 فٹ بنتا ہے, مطلب پھر دیکھ کہنا پڑے گا کہ 18 ضرب 18 فٹ ہے تو کثیر ہے, اس سے چھوٹا ہے تو ایک طرف نجاست گری تو سارا ہی نجس ہو گیا. تو آسانی کس کے اندر ہے لوگوں کے لیے؟ یہ کون سے گز کا اعتبار کیا جائے؟ کپڑے کے گز کا, یعنی شرعی گز کا. وہ دوسرے بڑے گز کا اعتبار کرنے میں ان کے لیے حرج ہے بھائی. توسیعتن للامر علی الناس, لوگوں پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے, وعلیہ الفتوی, اور اسی پر فتویٰ ہے. میں نے بتایا یہ کس کے نزدیک, تمام متاخرین اسی پر فتویٰ دیتے ہیں بھائی. والمعتبر فی العمق ان یکون بحال لا ینحصر بالاغتراف, بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ 10 فی 10 کے اندر گہرائی, بھائی بعضوں نے کہا 1 ذرا گہرائی ہو, بعضوں نے کہا 2 ذرا گہرائی ہو, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا فتویٰ کس قول پر ہے کہ اگر اس پانی سے چلو بھریں تو زمین کھل کر سامنے نہ آ جاتی ہو. بھائی آپ نے چلو بھرا اور پانی ہی اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا, زمین سامنے آ گئی, تو یہ بہت تھوڑا ہے بھائی, اس کا اعتبار نہیں. کم از کم اتنا تو ہو کہ چلو بھریں تو بھی زمین دکھائی نہیں دیتی, کھلتی نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں والمعتبر فی العمق, اور معتبر جو ہے عمق گہرائی کے اندر, ان یکون بحال, کہ وہ پانی اس حال پر ہو, لا ینحصر بالاغتراف, انحصرہ کا معنی کھل جانا, کہ وہ کھل نہ جاتا ہو, بالاغتراف, چلو بھرنے کی وجہ سے, یعنی کھل نہ جاتا ہو یعنی زمین نہ نکل آتی ہو. ہوا صحیح, یہی قول صحیح ہے. وقولہ فی الکتاب جاز الوضو, بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا متن میں کیا مسئلہ آیا, ایک اس غدیر عظیم میں ایک جانب اگر نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے. میں نے بتایا تھا یہ کون سی نجاست میں ہے, جس کا ظاہری جسم ہو جو دکھائی دے, اور اگر غیر مرئی نجاست ہے جو دکھائی نہیں دیتی, مثلا تھوڑا سا پیشاب گر گیا وہ تو اس میں مل گیا, تھوڑی سی شراب گر گئی وہ تو مل گئی, تھوڑا سا خون گر گیا وہ تو مل گیا, اب دکھائی نہیں دیتا, تو یہ غیر مرئی نجاست کے اندر کیا حکم بتلایا میں نے, یہ چاروں طرف سے وضو کرنا جائز, کیونکہ یہ مائع کثیر ہے اور مائع کثیر نجاست کی گرنے سے نجس نہیں ہوتا, الا یہ کہ اس کا نجاست کا باقاعدہ اثر دکھائی دے. یہی بات اب ذکر کرنے لگے, کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ, اور یہ جو اوپر کتاب کے اندر مصنف کا قول آیا, جاز الوضوء من الجانب الآخر, کہ جائز ہے وضو کرنا دوسری جانب سے, اشارتن, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, الى انه ينجس موضع الوقوع, کہ نجس ہو جائے گی نجاست کے گرنے کی جگہ. متن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوا جہاں نجاست گری ہے وہ جگہ کیا ہو جائے گی, نجس ہو جائے گی. آگے بتلا رہے وان ابی یوسف رحمہ اللہ, اور امام یوسف رحمہ اللہ سے روایت یہ ہے, انہ لا ینجس, وہ جگہ بھی جہاں نجاست گری ہے وہ بھی نجس نہیں ہوگی, الا بظہور النجاست فیہ, مگر یہ کہ اس کے اندر نجاست ظاہر ہو اس کے فیہ اس میں, کل ماء الجاری, جیسے کس میں تھا, ماء جاری میں تھا. ماء جاری میں کیا تھا, جب تک نجاست ظاہر نہ ہو, اس کا اثر نہ دکھائی دے, وہ نجس نہیں. تو یہاں بھی اسی طرح ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نجس نہیں ہوگا, صرف اسی وقت نجس ہوگا جب نجاست دکھائی دینے لگے, اس کا اثر نظر آنے لگے, جیسے کہ مائع جاری میں تھا. قال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها. وموت ما، اور موت اس جانور کی، ليس له نفس سائلة، نفس کہتے ہیں خون کو، نفس کا ایک معنی کیا ہے؟ خون بھائی، اور سائلہ بہنے والا. وموت ما ليس له نفس سائلة، اور موت ایسے جانور کی کہ نہ ہو اس کا بہنے والا خون. فی الماء، پانی میں، یہ فی الماء کا تعلق موت سے ہے، کس سے تعلق ہے؟ موت. مرنا کس میں مرنا؟ پانی میں مرنا. پانی میں مرنا ایسے جانور کا جس کا بہنے والا خون نہیں ہے، لا ينجسه، وہ اس پانی کو نجس نہیں کرتا. یعنی جس جانور کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے وہ اگر پانی میں گر کر مر جائے تو بھی پانی نجس نہیں ہوتا. کل بقی، بق ان کہتے ہیں کھٹمل کو بھائی، کھٹمل، اور اسی طرح پسو کو، تو کھٹمل اور پسو. وزبابی، اور جیسے کہ مکھی ہے بھائی، مکھی، مکھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زباب بھائی، یہ جو عام مکھی. اور اس میں ایک ادبی نقطہ آپ کو بتلاؤں بھائی، زباب کو زباب اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ كُلَّمَا زُبَّ آبَ، لِأَنَّهُ كُلَّمَا زُبَّ آبَ، اس لیے کیونکہ اس کو جب بھی دور کریں، جب بھی اڑائیں بھائی، یہ پھر آ جاتی ہے. انسان بار بار اس کو اڑاتا ہے، یہ پھر آ جاتی ہے، تنگ کرتی ہے. تو زبا کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، اور آبا کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے. تو کلما زبا، جب بھی اس کو دور کریں آبا، یہ لوٹ آتی ہے. تو اسی سے اس کا نام کیا ہے؟ زباب ہے بھائی. تو جیسے مکھی ہے. وزنابیری، زنابیر جمع ہے زنبور کی، زنبور. زنبور بھائی یہ بھیڑ وغیرہ، یہ جو یہاں عام آپ دیکھتے ہیں پیلے رنگ کی جو کاٹنے والی ہوتی ہے، بھیڑ ہے. اسی طرح جو یہ جیسے شہد کی مکھی ہے، تو یہ بھائی ان کو زنبور کہتے ہیں بھائی، اس کی جمع زنابیر آئی بھائی. اور اسی طرح جو بھیڑ وغیرہ ہیں. والعقربی، اور بچھو ہے. ونحوہا، اور ان جیسی جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، لہذا اگر یہ پانی میں گر کر مر بھی جائیں تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ یفسدہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ چیزیں یفسدہ، پانی کو نجس کر دیں گی، پانی کو فاسد کر دیں گی. لأن التحریم لا بطریق الکرامۃ آیۃ للنجاسۃ، اس لیے کیونکہ تحریم جو کرامت کے طریقے پر نہ ہو، آیت للنجاستی، وہ نجس ہونے کی نشانی ہے، نجس ہونے کی علامت ہے بھائی. آپ فقہ کے اندر قدوری وغیرہ میں مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ انسانی کھال کو اگر کوئی شخص دباغت دے بھی دے، وہ پاک نہیں ہوگی بھائی. پاک کیوں؟ اور اسی طرح خنزیر کی کھال جو ہے، اس کو اگر کوئی دباغت دے دے تو وہ بھی پاک نہیں ہوگی، لہذا اس پر نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں. اور وہیں پر آپ نے اس کی علت بھی پڑھی ہوگی، یہ انسانی کھال کا استعمال بھی حرام اور خنزیر کی کھال کا استعمال بھی حرام، لیکن انسانی کھال کا استعمال جو حرام قرار دیا گیا، وہ انسان کی عزت اور شرافت کی وجہ سے. انسان کو اللہ نے بڑی عزت نصیب فرمائی ہے، بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا ہے، لہذا اس کی عزت اور شرافت کی وجہ سے یہ کیا ہے، اس کا استعمال حرام قرار دیا گیا. اور خنزیر کی کھال کو جو نجس قرار دیا گیا، وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ سے، اس کے نجس ہونے کی وجہ سے. تو دیکھیے، ایک تحریم کون سی ہوئی؟ تحریم کا معنی حرام قرار دینا، بطریق الکرامت، تحریک بطریق الکرامت، وہی عزت بھائی، شرافت وغیرہ. تو انسانی کھال اس کی بھی تحریم ہے، لیکن یہ تحریم کس طریقے پر ہے؟ کرامت کے طریقے پر ہے بھائی. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہو شریعت میں، اور یہ تحریم بطریق کرامت کے نہ ہو، تو یہ نجس ہونے کی علامت ہے. یہ تحریم بطریق الکرامت نہ ہو تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نجس ہونے کی علامت ہے. اور یہ جو جانور ہیں, کھٹمل ہے, مکھی ہے, بچھو ہے, بھیڑ وغیرہ, یہ چیزیں بھی حرام ہیں, تو ان میں بھی تحریم ہے ان کے بارے میں. اور یہ تحریم کس وجہ سے؟ کرامت, ان کی عزت کی وجہ سے. وہ فرماتے ہیں تو یہ تو سب کہتے ہیں نہیں بھائی, عزت کی وجہ سے تو نہیں. تو وہ فرماتے ہیں بس جو بھی تحریم بطریق الکرامت نہیں ہوگی وہ نجس ہونے کی علامت ہوگی. تو یہ چیزیں بھی, ان میں بھی تحریم آئی ہے, ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ تحریم بطریق الکرامت ہے؟ بطریق الکرامت نہیں. معلوم ہوا یہ چیزیں نجس. اور جب یہ چیزیں نجس ہیں تو یہ پانی میں گریں گی تو پانی کو بھی کیا کر دیں گی؟ نجس کر دیں گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یفسدہ, ایسی چیز کا مرنا پانی میں اس کو فاسد کر دے گا. لأن تحریم لا بطریق الکرامت آیت للنجاست, اس لیے کیونکہ وہ تحریم جو کرامت کے طریقے پر, عزت کے طریقے پر نہ ہو, آیت للنجاست, وہ نشانی ہے نجس ہونے کی. بخلاف دودھ النحل وسوس الثمار, دودھ کہتے ہیں کیڑے کو, دودھ النحل سے کیا مراد ہے؟ شہد کی مت. بخلاف دودھ النحل, تو دودھ النحل کیا ہے؟ شہد کی مکھی. وسوس الثمار, پھلوں کے کیڑے بھائی, پھلوں کے کیڑے. بخلاف دودھ النحل وسوس الثمار, بخلاف شہد کی مکھی کے اور پھلوں کے کیڑے بھائی. بھائی شہد کی مکھی وہ اگر مثلا شہد میں گر کر مری ہے, یا پھلوں کے کیڑے ہیں پھل کے اندر, پھل کے اندر پائے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس شہد کو یا اس پھل کو نجس قرار نہیں دیا شریعت نے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں پاک ہیں, شہد کی مکھی یا پھلوں کے جو کیڑے ہیں, ہیں تو وہ بھی نجس, لیکن ضرورت کی بنا پر شریعت نے ان کو معاف رکھا بھائی, کیونکہ پھلوں کے اندر کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں, اگر اس کی وجہ سے سارے پھل کو نجس قرار دے دیا جائے تو لوگ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھائی. تو ہاں وہ حصہ جو کیڑے والا ہے وہ دور کیا جائے تو باقی حصے کو کیا کر سکتا ہے انسان, وہ نجس نہیں ہے بھائی. اور شہد ہے اسی طرح, اس میں سے مکھی وغیرہ اگر گری ہے تو اس کی وجہ سے اگر سارے اس کو نجس قرار دے دیا جائے تو لوگ کو مشکل میں پڑ جائیں گے. وہ تو عموماً اس میں ایک آدھی تو گر کر ضرور مر جائے گی جتنی بھی احتیاط کر لی جائے, تو وہاں ضرورت کی بنا پر ان کو شریعت نے معاف قرار دیا. تو ان میں ضرورت تھی اس لیے ان کی نجاست معاف ہے, لیکن ان چیزوں کے اندر باقی جو متن میں ذکر ہوئی ان میں ضرورت نہیں, لہذا ان میں وہ معافی والا حکم نہیں آئے گا. یہ پانی میں گر کر مریں گے تو پھر پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. بخلاف دودھ النحل وسوس الثمار لأن فیہ ضرورتن, ضرورتن منصوب پڑھنا کیونکہ یہ انا کا اسم مؤخر ہے, انا کے بعد فیہ جار مجرور آیا, یہ جار مجرور وغیرہ انا انا کے بعد آئیں یا کانا وغیرہ کے بعد آئیں تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی ان کا اسم نہیں بن سکتے, اسی طرح یہ مبتدا نہیں بن سکتے. یہ جب بھی بنیں گے انا انا یا کانا یا اسی طرح مبتدا کی خبر تو بن سکتے ہیں, یہ خود مبتدا یا اس کے قائم مقام نہیں. تو یہ آگے ضرورتاً یہ ہے اسم بھائی انا کا بھائی. لأن فیہ ضرورتاً, اس لیے کیونکہ اس میں ضرورت ہے بھائی, حاجت ہے. ولنا, اور ہماری دلیل, قوله علیہ السلام, حضور علیہ السلام کا قول ہے فیہ اس چیز کے بارے میں جو جس کا بہنے والا خون نہ ہو اور پانی میں گر پڑے, اس چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا هو الحلال اكله وشربه والوضوء من. بھئی آپ کے حاشیے میں حدیث دی ہوئی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اس برتن کے بارے میں جس میں کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہو اور اس میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے, کوئی ایسا کیڑا وغیرہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ پانی یا یہ طعام اس کا استعمال جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ھذا هو الحلال اكله, یہ جو ہے حلال ہے اقلہ اس کا کھانا و شربہ اور اس کا پینا، یعنی وہ طعام جس کے اندر وہ چیز گری ہے یا وہ پانی جس کے اندر وہ چیز گری ہے اس کا کھانا اور پینا حلال ہے، والوضوء منہ اور اس سے وضو کرنا. ولأن یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، وہ فرماتے ہیں ولأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت، کہ نجس کرنے والی چیز، پانی میں کوئی جانور گر کر مرتا ہے پانی کو نجس قرار دیا جاتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ وجہ اس کی یہ کہ اس جانور کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے، اور وہ خون جب وہ جانور مرا تو وہ خون جانور کے اجزاء میں بھی ملا اور پانی کے اندر بھی مل گیا. بھائی تو جانور کے اندر مثلا کوئی جانور باہر گر کر باہر مرا ہے تو اس کے بدن میں خون تھا، وہ خون جب مرا تو اس جانور کے سارے اجزاء میں داخل ہو گیا. کس میں داخل ہو گیا؟ سارے اجزاء میں داخل. اور یہی جانور بھی پانی میں گرا تو اب تو سارے اجزاء نجس ہو چکے، یہ دم تو کیا تھا؟ نجس تھا، خون تو نجس تھا، وہ سارے جانور کے اجزاء میں پھیل گیا. اور وہی جانور کس میں گر گیا؟ پانی میں گر گیا. تو وہ اجزاء جانور کے جب پانی میں پھیلیں گے تو وہ نجس ہو چکے ہیں، پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ تو معلوم ہوا اصل نجس کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خون ہے بھائی، خون. تو وہی وہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں لأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت، اس لیے کیونکہ نجس کرنے والی چیز جو ہے وہ مل جانا ہے، مسفوح کا معنی بہنے والا بہتا ہوا، وہ مل جانا ہے دم مسفوح کا بہتے خون کا، بأجزائه اي بأجزاء الحيوان، اس حیوان کے اجزاء کے ساتھ اس بہتے خون کا مل جانا ہے، عند الموت کس وقت؟ موت کے. یا ہاضمی راجے کر لیں پانی کو، وہ بہتے خون کا مل جانا ہے، بأجزاء الماء کس کے ساتھ؟ پانی کے اجزاء کے ساتھ، عند الموت اس حیوان کی موت کے وقت. بھائی حتی حل المذکا لانعدام الدم فیہ، یہاں تک کہ حلال ہے ذبح کیا ہوا جانور، لانعدام الدم فیہ اس میں خون نہ ہونے کی وجہ سے. بھائی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا شریعت نے، بھائی جو جن کا کھانا حلال ہے، کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا؟ تاکہ اس کے بدن سے خون بہ کر نکل جائے، کیونکہ خون نجس ہے بھائی، خون کیا ہے؟ نجس. تو اس جانور سے خون بہ کر نکل جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے اس پر حلال ہونے کا حکم لگایا کہ ذبح کی وجہ سے خون نکل گیا. حتی حل المذکا، مذکا ذبح کیا ہوا، یہاں تک کہ ذبح شدہ جانور جو ہے وہ حلال ہے، لانعدام الدم فیہ اس لیے کیونکہ اس میں خون معدوم ہے، ولا دم فیہا اور خون نہیں ہے، فیہا ان جانوروں میں جن کا پیچھے ذکر ہوا. بھائی ان جانوروں میں تو بھائی نجس کرنے والی چیز کیا ہے؟ پانی کو، وہ خون ہے وہ جو اس جانور کے اندر ہوتا ہے، اور ولا دم فیہا ان جانوروں میں تو خون ہی نہیں ہے، خون ہی نہیں، لہذا پانی نجس نہیں ہوگا. اور آپ نے جو قیاس کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تحریم لا بطریق الکرامت ہو تو یہ نشانی ہے نجس ہونے کی، ہم کہتے ہیں نہیں، تحریم لا بطریق الکرامت، تحریم کے ساتھ نجس ہونا لازم نہیں ہے، تحریم کے ساتھ نجس ہونا، کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ نجس، مٹی کا کھانا، ریت کا کھانا یہ حرام ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے. بھائی ان سے تیمم وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ؟ بھائی تو دیکھا معلوم ہوا یہ پاک ہیں. بھائی تو تحریم یہ نجس ہونے کی نشانی نہیں ہے، تحریم کے ساتھ نجس ہونا لازم نہیں ہے. والحرمت لیست من ضرورتها النجاسۃ، اور حرمت کے نہیں ہے اس کے لوازم میں سے نجس ہونا، اس کے ساتھ نجس ہونا ضروری نہیں ہے، قطین جیسے کہ مٹی ہے. وموت ما یعیش فی الماء فیہ لا یفسدہ، اور موت ما ایسے جانور کی، یعیش فی الماء جو کس میں رہتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے، فیہ یہ ضمیر پھر ما کو راجع، اے فی الماء تو دو دفعہ گویا آ گیا، فی الماء فی الماء، لیکن ایک فی الماء کا تعلق ہے یعیش سے، جو زندہ رہتا ہے پانی میں، وہ جانور جو زندگی گزارتا ہے پانی کے اندر، اور دوسرے فی ہی کا تعلق موت سے ہے. وہ جانور جو پانی میں زندگی گزارتا ہے اس کا مر جانا فی الماء کس کے اندر؟ پانی کے اندر. لا یفسدہ, وہ پانی کو فاسد نہیں کرتا. یعنی مچھلی وغیرہ جو پانی میں رہتی ہے اگر وہ پانی میں مر جائے تو پانی فاسد نہیں ہوگا چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو گئی. قسم کی, جیسے کہ مچھلی ہے. وزفدع, زفدع مینڈک بھائی, مینڈک. زفدع پڑھنا بھی صحیح اور زفدع پڑھنا بھی صحیح بھائی, اس میں کئی لغات ہیں بھائی. تو اور مینڈک ہے. وسرطان بھائی, را پر حرکت ہے بھائی فتحہ. اور کیکڑا بھائی, کیکڑا, کیکڑا جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ یہ بھی پانی میں رہنے والا ایک جانور جس کے 10 ٹانگیں ہوتی ہیں, 10 بھائی. اور بچھو جیسے جسم ہوتا ہے اس کا, یعنی بچھو کی طرح ڈنگ وغیرہ تو یہ نہیں مارتا لیکن اس کی طرح وہ خوفناک کے دیکھ کر انسان کو کراہت آتی ہے بھائی. تو یہ کیکڑا, یہ اب دیکھیے یہ پانی میں رہنے والی چیزیں ہیں, مچھلی, مینڈک, کیکڑا وغیرہ. تو یہ اگر پانی کے اندر مر بھی جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا. وقال الشافعی رحمہ اللہ یفسدہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر دیں گے پانی کو, یہ چیز جو پانی میں زندگی گزارتی ہے پانی میں مر جائے تو اس کو فاسد کر دے گی. الا السمکہ, سوائے مچھلی کے. لما مر رہا, اس وجہ سے جو گزر گئی. وہ فرماتے ہیں مچھلی جو ہے وہ فاسد نہیں کرے گی بھائی. لما مر رہا, اس وجہ سے جو گزر گئی بھائی. کیا وجہ گزری تھی؟ کہ تحریم لا بی طریق الکرامت, یہ آیت ہے, یہ نشانی ہے نجس ہونے کی. تو یہ باقی چیزیں یہ بھی ان کی بھی تحریم وہ کرامت کے طریقے پر نہیں ہے. جب کرامت کے طریقے پر ان کی تحریم نہیں تو یہ نجس ہیں. جب نجس ہیں تو پانی میں گریں گے تو پانی کو کیا کر دیں گے؟ نجس کر دیں گے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہم ماتا فی معدنہ, کہ یہ جو جانور جو زندگی پانی میں گزارتا ہے یہ مرا ہے فی معدنہ. معدن کہتے ہیں اصل کو, اصل کسی چیز کے جو اصل ہو, جو اس کا مقام یعنی جو اس کا محل ہو, محل جو اس کا محل ہے بھائی. مچھلی کا محل کیا ہے؟ پانی ہے, وہ پیدا بھی اسی میں ہوتی ہے, زندگی میں بھی اسی میں گزارتی ہے. تو یہ اس کا معدن ہے, اس کا محل ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے انہم مات فی معدنہ, کہ یہ جو پانی میں زندگی گزارنے والا ہے یہ پانی میں مرا ہے تو یہ مرا ہے فی معدنہ, کس کے اندر؟ اپنی اصل کے اندر, اپنے محل میں. فلا یعطی لہ حکم النجاست, تو لہذا اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا. بھائی آپ پہلے پڑھ چکے, نجاست جب تک اپنے محل میں ہے اس پر شریعت نجس ہونے کا حکم نہیں لگاتی. جیسے بدن کے اندر پیشاب وغیرہ موجود ہے لیکن وہ جب تک اپنے محل کے اندر ہے, آپ وضو کرتے ہیں بدن میں پیشاب موجود ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں, آپ اس سے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, تو نجاست ہے بدن کے اندر لیکن وہ اپنے محل میں ہے. تو جب تک نجاست اپنے محل میں ہے وہ شریعت کی طرف سے معاف. یہ اسی طرح رگوں کے اندر خون ہے, سارے بدن کے اندر خون پھیلا ہوا ہے لیکن جب تک وہ خون اپنے محل میں ہے وہ معاف ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز اپنے محل کے اندر ہو اس کو نجاست والا حکم نہیں دیا جاتا. تو یہ مچھلی بھی اپنے محل کے اندر ہے لہذا اس محل کے اندر مری ہے تو اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا کیونکہ یہ اپنے محل میں ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے انڈا بھائی, انڈا اس کے اندر اب زردی اگر خون بن جائے یعنی انڈا خراب ہو جائے, زردی خون بن جائے یا انڈا وغیرہ خراب ہو جائے تو اب یہ نجاست ابھی تک اپنے محل کے اندر ہے, جب تک نکلے گی نہیں اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لہذا ایک شخص یہ خراب انڈا یا یہ انڈا جس کی زردی خون میں بدل چکی ہے اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی بھائی, کیونکہ وہ نجاست کہاں ہے؟ ابھی تک اپنے محل میں, اور جب تک اپنے محل میں ہے اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے. کبیزتن حال محوہا دمن, جیسے کہ انڈا ہے, حال یا حول کے معنی بدل جانا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. محن, محن کہتے ہیں زردی کو, کبیزتن حال محوہا دمن، جیسے وہ انڈا کے بدل گئی ہو اس کی زردی خون سے، ولئنہ لا دم فیہا، دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں، پہلی وجہ تو ذکر کر دی کہ یہ جانور کس میں مرے، اپنے معدن میں، اور جب تک کوئی چیز اپنے اصل اور محل کے اندر ہو شریعت اس پر نجس ہونے کا حکام نہیں لگاتی، دوسری وجہ ولئنہ لا دم فیہا، ان کے اندر خون نہیں ہے، اسے کسی خون والا جانور جو ہے وہ پانی میں نہیں رہ سکتا، بھائی خون اور خون کا مزاج گرم، پانی کا مزاج سرد، تو لہذا خون والا جانور پانی میں نہیں رہ سکتا، بھائی ان میں خون نہیں ہے، اور جو خون دکھائی بھی دیتا ہے خون کی صورت ہے خون نہیں ہے بھائی، کیونکہ خون کی علامت یہ ہے کہ خون کو دھوپ میں رکھا جائے تو خون سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جو خون وغیرہ اگر مچھلی کا ہے اس کو دھوپ میں رکھیں بھی وہ سیاہ نہیں ہوگا، سفید وغیرہ تو ہو جائے گا سیاہ نہیں ہوگا، معلوم ہوا یہ خون جیسی چیز تو ہے لیکن خون دراصل نہیں ہے، ورنہ اس کو سیاہ ہونا چاہیے تھا، یہی بات بیان کر رہے ہیں، وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا، اور اس لیے کیونکہ ان جانوروں کے اندر خون نہیں ہے، اِذِ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَاءِ، اس لیے کیونکہ خون والا جانور جو ہے پانی میں نہیں رہ سکتا، وَالدَّمُ هُوَ النَّجِسُ، اور خون ہی تو ناپاک ہے اور ان میں تو خون ہے ہی نہیں، لہذا پانی بھی نجس نہیں ہوگا، وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ قِيلَ غَيْرُ السَّمَكِ يُفْسِدُهُ لِانْعِدَامِ الْمَعْدِنِ، اچھا پانی کے علاوہ کسی چیز میں اگر یہ چیزیں مر گئیں، مچھلی یا مینڈک ہے کس میں، پانی کے علاوہ یعنی دودھ میں گر کر مر گیا یا سرکے میں گرا، تو کیا اس دودھ یا سرکے کو نجس کہا جائے گا یا نجس نہیں کہا جائے گا، کہتے ہیں وفی غیر الماء، اور پانی کے علاوہ میں یعنی سرکے اور سرکے وغیرہ میں، اور کیا دودھ وغیرہ میں، غیر ماں سے کیا مراد ہے سرکہ یا دودھ وغیرہ، ان میں گر کر مر جائے تو پھر کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے غیر السمک یفسدہ، مچھلی کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں وہ اس کو فاسد کر دیں گی، وہ سرکہ فاسد ہو جائے گا، وہ دودھ کیا ہو جائے گا فاسد یعنی نجس ہو جائے گا، لِنْعِدَامِ الْمَعْدِنِ، کیونکہ معدن معدوم ہے، یہ اپنے معدن میں مرے ہیں، بھائی دودھ تو ان کا معدن نہیں ہے، سرکہ یا رس وغیرہ جو کسی چیز سے نکالا گیا اس میں مرے ہیں تو وہ تو ان کا معدن نہیں ہے، تو لِنْعِدَامِ الْمَعْدِنِ، معدن معدوم ہونے کی وجہ سے تو یہ نجس کر دیں گے اس کو، وَقِيلَ لَا يُفْسِدُهُ، اور کہا گیا کہ یہ فاسد نہیں کریں گے یعنی نجس نہیں کریں گے، لِعَدَمِ الدَّمِ، کیونکہ ان میں خون نہیں ہے، وَهُوَ الْأَصَحُّ، یہی قول اصح ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، وَالزِّفْدَعُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ سَوَاءٌ، بھئی ایک ہے بحری مینڈک ایک ہے خشکی کا مینڈک، کیا ان کا حکم الگ ہے یا ایک جیسا ہے، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے، بحری مینڈک یعنی آبی مینڈک اور خشکی کا مینڈک، ان میں فرق یہ ہے کہ جو آبی مینڈک ہوتا ہے اس کے جو انگلیاں ہیں ہاتھ اور پاؤں کی ان میں جھلی ہوگی درمیان میں، اس میں پردہ سا ہوگا، اور جو خشکی کا مینڈک ہے اس کی انگلیاں میں ہاتھ کی اور پاؤں کی ان میں جھلی نہیں ہوگی، بھئی کہتے ہیں وَالزِّفْدَعُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ سَوَاءٌ، اور آبی مینڈک اور خشکی کا مینڈک سواؤن برابر ہیں، وَقِيلَ، اور کہا گیا ہے الْبَرِّيُّ يُفْسِدُ، خشکی والا مینڈک وہ فاسد کر دے گا ان چیزوں کو، لِوُجُودِ الدَّمِ، کس وجہ سے، خون کے پائے جانے کی وجہ سے، وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ، اور معدن کے نہ ہونے کی وجہ سے، بھئی تو خشکی کا مینڈک کیا کر دے گا فاسد کر دے گا، بھئی وَمَا يَعِيشُ فِي الْمَائِ، اور وہ جو پانی میں رہتا ہے، بھئی پانی میں رہنے والا کس کو کہیں گے، کہتے ہیں بتلائیں گے آپ کو، جس کی نسل بھی پانی میں ہوتی ہے، یعنی انڈے بچے وغیرہ کس میں ہوتے ہیں پانی ہی میں، اور وہ زندگی بھی کس میں گزارتا ہے، ٹھکانہ بھی کہاں ہے پانی میں، تو اس کو کہیں گے ما یعیش فی الماء، وہ چیز جو پانی میں زندگی گزارتی ہے، اور اگر انڈے وغیرہ خشکی پر ہوتے ہیں اور زندگی صرف کس میں گزارتا ہے پانی میں، اس کو ما یعیش فی الماء نہیں کہیں گے، کہتے ہیں وہ ما یعیش فی الماء، اور وہ چیز جو پانی میں رہتی ہے زندگی گزارتی ہے، ما وہ چیز ہے وہ جانور ہے، یکون توالدہ ومسواہ فی الماء، توالد کہتے ہیں نسل بڑھانا یعنی انڈے بچے وغیرہ ہونا، کہ جن کا توالد جن کی نسل بھی جو ہے بڑھتی ہے، ومسواہ اور ان کا ٹھکانہ بھی ہوتا ہے فی الماء، کس میں پانی، کہ ان کی نسل بھی بڑھتی ہے اور ٹھکانہ بھی ہے پانی میں، وَمَعِيُّ الْمَعَاشِ دُونَ مَعِيِّ الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ. اور معاش بھائی یاد رکھیے, معاش کہتے ہیں روزی کو, روزی یعنی کھانے پینے کا سامان کرنا, کھانے پینے کا بندوبست کرنا. تو مائی المعاش وہ جانور جو پانی کے اندر کھانا پینا ان کا ہوتا ہے, وہاں سے وہ روزی حاصل کرتے ہیں بھائی. تو وہ جانور جو مائی المعاش ہیں دون مائی المولدی, لیکن مائی المولد نہیں, یعنی ان کی پیدائش وغیرہ پانی میں نہیں ہوتی, ان کی نسل وغیرہ پانی میں نہیں ہوتی. نسل تو زمین پر, لیکن روزی وغیرہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ پانی سے حاصل کرتے ہیں, جیسے بطخ وغیرہ بھائی. جیسے کیا ہے؟ جیسے بطخ ہے. یہ ان کے بارے میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں مفسدن, یہ کیا ہیں؟ مفسد ہیں, یہ پانی کو فاسد کرنے والے ہیں. یعنی اگر یہ پانی میں مر جائیں گے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ فاسد یعنی نجس ہو جائے گا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.